بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 25 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، جس کی مصنفہ ہیں نمرا احمد. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 25. صفحہ نمبر 235. ماں سے حسد. اس نے قائب سی ہو کر مجھے دیکھا. یکدم مجھے احساس ہوا مومو نے تو ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا. دراصل جو لڑکیاں ذہنی طور پر جلد میچیور ہو جاتی ہیں، ان کے اندر 50+ مردوں کے لیے ایک پسندیدگی ڈیویلپ ہو جاتی ہے. وہ بڑی عمر کے مردوں میں بیک وقت محبوب اور باپ دونوں کی تلاش کرتی ہیں. ایسی لڑکی کی شادی اگر اس کی عمر کے لڑکے سے کر دی جائے تو وہ ذہنی سطح نہ ملنے کے باعث ناکام ہو جاتی ہے. الیکٹرو کمپلیکس ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب وہ لڑکی 30-35 برس کی عمر کو پہنچتی ہے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے. تم نے ضرور آنٹیو ٹائپ خواتین کو ینگ سیکرٹری رکھ کر ان کے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہوگا. تو یہی الیکٹرو کمپلیکس ہوتا ہے. وہ ہکا بکا سی میری جانب دیکھ رہی تھی. تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ پھر وہی شادی؟ میں چکرا کر رہ گیا. میں مر کبھی تم سے شادی نہیں کر سکتا. میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں. یا اللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دکھ کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس کی لمبی پلکیں ایک دفعہ پھر بھیگ گئیں. جیسے میں آپ سے کرتی ہوں. بچوں والی باتیں مت کرو مومو. جس کو تم محبت سمجھ رہی ہو وہ صرف ایک وقتی اور جذباتی اٹریکشن ہے. ذرا بڑی ہوگی تو تمہیں اس فضول اور احمقانہ خیال پر ہنسی آئے گی. میرا لہجہ غسیلہ اور بے حد روکھا تھا. آپ میری محبت کو فضول اور احمقانہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے دکھ سے میرا چہرہ دیکھا. یہ محبت نہیں ہے مومو، یہ جذباتی اٹریکشن ہے. تمہیں بڑی عمر کا مرد اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہیں باپ کی محبت نہیں ملی. سارا قصور ہی حیدر کا ہے، اس نے تمہیں کبھی محبت ہی دی ہی نہیں. اس لیے تم اپنے باپ کی عمر کے ہر آدمی میں اپنا باپ تلاش کرتی ہو. جانتی ہو میں روز تمہارے پاس کیوں آتا تھا؟ کیونکہ میں دیکھتا تھا حیدر تمہیں اگنور کرتا ہے. میں چاہتا تھا تمہاری ذات میں کہیں کوئی کمی، کوئی خلش نہ رہ جائے. اس لیے میں تمہیں توجہ دیتا تھا، مگر تم نے کتنا الٹا مطلب لیا میری محبت کا مومو. تم نادان ہو اور تم بے وقوف ہو. ہاں میں ہوں، میں نادان ہوں، میں بے وقوف ہوں، مگر میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے، آپ سے سر. لیکن آپ کے خیال میں میں نفسیاتی مریض ہوں. وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کو تھامے صوفے پہ گر سی گئی. آپ کو میں ذہنی بیماریوں کا شکار لگتی ہوں. میری آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. آپ کو میں ہمیشہ غلط اور جھوٹی لگتی ہوں. اس نے سر اٹھا کر آنسو سے لبریز شکوا کنا آنکھوں سے مجھے دیکھا. مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے 15.5 برس تم پر ضائع کیے. میری بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. تم ایسی نکلو گی، کاش مجھے علم ہوتا. آئی ہیٹ یو مومو. میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے میز سے چابی اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا. غصے، دکھ اور اضطراب سے میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی. اگر حیدر کو اس کی باتوں کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جاتا تھا. میں نے ہمیشہ ایک استاد بن کر، ایک راہبر اور ایک رہنما بن کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اور وہ اس قسم کے خیالات پال لے گی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پارک کے قریب پہنچ کر ایک لہجہ کو رک کر میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کو دیکھا۔ قداور کھڑکی کے شیشے کے اس پار مجھے مومو صوفے پہ بیٹھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی چھت سے لٹکتے فانوس کی زرد روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دوپٹہ کندھے سے لڑک کر نیچے گر چکا تھا۔ زرد روشنی میں اس کے دودیا بازو زرد لگ رہے تھے۔ اتنی دور سے بھی مجھے اس کا قدرے جھکا ہوا آنسوؤں سے تر چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس چہرے پر اتنا دکھ اور کرب تھا، میرا دل چاہا میں رک جاؤں اور واپس جا کے اسے سمجھاؤں، اس روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو چپ کراؤں۔ اس کو پہلی بار میں نے اس بری طرح روتے دیکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی عزت نفس اور انا کھونے کے بعد اس نے مجھے بھی کھو دیا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مجھے اس کی ٹوٹتی بکھرتی ذات کی کرچیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے میں نے بہت رلایا تھا، بہت دکھی کر دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے میرے حوصلے سے زیادہ مانگ لیا تھا۔ اس نے ناممکن بات کر دی تھی۔ میں اس کو چپ کرانا چاہتا تھا، اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، مگر میں نے رخ موڑ لیا۔ میں اسے روتا چھوڑ کر چلا آیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا، تمام رات بے چینی اور اضطراب سے بستر پر کروٹیں بدلتے گزری۔ مجھے صوفے پر بیٹھی بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی یاد آ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا وہ بھی پوری رات نہیں سوئی ہوگی۔ صرف مومو کو میرے دل کی بات نہیں پتا چل جاتی تھی، مجھے بھی کبھی کبھی اس کے دل کا حال پتا چل جاتا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے فیصلہ کر لیا، فرار کا فیصلہ۔ پتہ نہیں یہ کس سے فرار تھا، خود اپنے آپ سے یا مومو سے۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا، آفس سے چھٹی لی، اور آفس کے ایک ملازم سلطان کو گھر کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر کراچی چلا آیا۔ میں کتنے دنوں کے لیے آیا تھا مجھے کچھ علم نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ میں پیچھے کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر چھوڑے بغیر بھاگ رہا تھا۔ کراچی سے میں ناردرن ایریا چلا گیا۔ کتنے ہی ہفتے میں پہاڑوں اور چشموں کو چھانتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے سے تیسرے۔ میں نے وہ تمام خوبصورت مقامات دیکھ لیے جو اپنی اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس وقت وہ بہت ہی غیر ترقی یافتہ تھے، سڑکیں خراب اور سہولیات ناپید تھیں، پھر بھی میں نگر نگر گھومتا رہا۔ چار ماہ گزر گئے، میں گھر واپس نہیں گیا، نہ ہی وہاں فون کر کے حالات پتہ کیے۔ پھر پانچواں مہینہ شروع ہونے سے قبل میں تھک ہار کر واپس اسلام آباد چلا آیا۔ واپس آیا تو گھر بہت اجڑا اجڑا سا لگا۔ سلطان صفائی کر تو دیتا تھا، مگر اوپر اوپر سے، دل سے نہیں۔ دل سے اور دل لگا کر تو میری چیزوں کا خیال صرف مومو رکھتی تھی۔ سامان نکال لاؤ۔ گاڑی کی چابی سے ڈگی کھول کر سلطان کو ہدایت دیتے ہوئے میں اندر آ گیا۔ لانگ روم میں رکھے انڈور پلانٹس مرجھا سے گئے تھے۔ میں نے کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینکا، میں بہت تھک چکا تھا، آخر کتنا بھاگ سکتا تھا مومو سے۔ بھاگنے سے بہتر تھا میں اس کے پاس جاؤں اور اسے سمجھاؤں، یا پھر یوں ظاہر کروں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ یقیناً چند دنوں میں اپنی اس نادانی کو بھول جائے گی اور ہماری زندگی ویسی ہی ہو جائے گی۔ رویوں کی بے ساختگی تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر بہرحال میں یہ فیصلہ کر کے ہی لوٹا تھا۔ بڑے دن لگا دیے آپ نے صاحب، سلطان میرا بڑا والا بیگ اٹھا کر اندر آ گیا۔ کوئی آیا گیا؟ میں فریج کی جانب بڑھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ ہاں جی، وہ انہوں نے، اس نے جیسے دماغ پر زور دیا، بھلا سا نام تھا، پتہ نہیں جی کیا مسئلہ تھا، ان کے چہرے پہ بڑی پریشانی تھی۔ میں نے انہیں ہر بار بتایا کہ صاحب کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ۔ کوئی پیغام دیا تھا اس نے؟ میں نے اکتا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں، دو ماہ پہلے جب انہوں نے آخری بار چکر لگایا تھا تو ایک کاغذ دیا تھا، لیکن ایک زبانی پیغام بھی بہت بار دیا تھا کہ آپ کا فون آئے تو بتا دوں، مگر جی آپ کا فون ہی نہیں آیا، اس لیے۔ کیا پیغام دیا تھا؟ میں نے پانی کی بوتل لبوں سے ہٹاتے ہوئے قدرے بے چینی سے استفسار کیا، پتہ نہیں مومو نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا۔ وہ جی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں، میں نے بابر صاحب کو اپنی بیٹی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ اتنی بار انہوں نے بتایا کہ مجھے یاد ہی رہ ہی گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ کون؟ حیدر؟ حیدر آیا تھا؟ صبح شام ادھر حیدر آتا رہا تھا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، یہی نام تھا ان کا۔ میرے قدموں سے آہستہ آہستہ زمین سرک رہی تھی۔ کوئی لڑکی نہیں آئی؟ نا جی، لڑکی تو کوئی نہیں آئی، وہی حیدر صاحب آئے تھے، ایک خط دے کر گئے تھے، پھر اس کے بعد نہیں آئے۔ دو منٹ بعد وہ خط لے آیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ خط کھولا، وہ حیدر کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ حسان، دو ماہ پہلے مومو میرے پاس آئی تھی۔ جس روز میں نے تمہیں بابر سے ملوایا تھا اس رات وہ میرے پاس آئی تھی، اور جانتے ہو وہ رو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی حسان، میری بیٹی رو رہی تھی، میری مہرونسا رو رہی تھی۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ تانیا آنٹی کو انکار کر دیں، میں نے ہمیشہ خود کو سر کے ساتھ دیکھا ہے، مجھے سر سے الگ مت کریں۔ اور اس نے یہ بھی کہا آپ بہت برے ہیں پاپا، آپ اپنی مومو سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی حسان، اس نے روتے بلکتے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں اپنی مومو کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اسے انکار کر ہی نہیں سکتا، مجھے میری مومو بہت پیاری ہے۔ وہ کہتی ہے، سر کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ حسان، میری بیٹی پاگل نہیں ہے، تمہارے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ایسی ہے۔ جب اس نے 8 کلاس میں پوزیشن لی تھی تو میں نے اسی روز اسے گولڈ کے ٹاپس دیے تھے، وہ خوش ہوئی تھی مگر اس نے وہ ٹاپس کبھی نہیں پہنے۔ پھر دوپہر میں تم آئے اور تم نے اسے گھڑی دی، وہ اتنی خوش ہوئی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اپنی پوری کلاس میں اپنا شاندار ریزلٹ کارڈ نہیں بلکہ وہ گھڑی دکھائی، اور وہ گلاب کے پھول جو تم نے اسے دیے تھے وہ آج بھی اس کی کتابوں میں محفوظ پڑے ہیں۔ اور تم کہتے ہو میری مومو پاگل ہے؟ وہ کہتی ہے، سر کہتے ہیں تمہیں حیدر پیار نہیں کرتا۔ حسان، میں تو اسے ہمیشہ سے پیار کرتا ہوں، تم کتنا جانتے ہو میرے اور مومو کے ریلیشن کے بارے میں؟ تم روز صرف ایک گھنٹہ ہمارے گھر آتے ہو، صرف ایک گھنٹہ، اس لیے تمہیں علم نہیں ہے کہ میں اور مومو روز رات 12-1 بجے تک بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کو گڈ نائٹ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ مومو جانتی تھی تم یہ سمجھتے ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف تھا کہ تم اس کو محبت اور توجہ بھی اس لیے دیتے ہو، اس لیے اس نے کبھی تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مومو اندر سے بہت بزدل لڑکی ہے، وہ بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتیں اس ڈر سے نہیں بتاتی کہ کہیں وہ اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ ورنہ میں نے تو سونیا سے بھی زیادہ محبت مومو سے کی ہے، اور جانتے ہو اس رات وہ رو رہی تھی، میری سونیا، میری مہرونسا رو رہی تھی۔ میں باپ ہوں، میری مجبوری کو سمجھو، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اس کے سر سے الگ نہیں کروں گا۔ میں روز تمہارے گھر کے چکر لگاتا ہوں مگر تم بھاگ رہے ہو، تم مومو اور حیدر سے بھاگ رہے ہو۔ اگر تم نے فرار ختم نہ کیا تو مومو کچھ بہت غلط کر ڈالے گی اور میں اسے روک بھی نہیں سکوں گا۔ واپس آ جاؤ حسان، میں مومو کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس خط کو اتنی دفعہ پڑھا کہ اس کے الفاظ میرے ذہن پر حیدر نقش ہو کر رہ گئے۔ مجھے لگا مومو میرے سامنے صوفے پہ بیٹھی ہے، اس کی کونیاں اس کی گود میں رکھے کشن پر ہیں، اس کے آرٹسٹک ہاتھوں کی خوبصورت انگلیاں اس کی بالوں میں پھنسی ہیں، اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر فانوس کی زرد روشنی پڑ رہی ہے، اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ میں ایک دم بے چین سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر حیدر اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا تو حسان بھی اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ محبت مومو سے کی تھی، مگر میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے نزدیک یہ ایک غیر فطری بات تھی۔ میں اسے منا لوں گا، میں حیدر کو بھی سمجھا لوں گا، یہی سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا شاید وہ ابھی تک اپنے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی ہوگی۔ اسی وقت گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے بہت سی امیدیں اور خدشات لے کر میں مومو کے گھر گیا تھا۔ اس کے گیٹ کے باہر ایک جھٹکے سے میں نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر بے یقینی سے گیٹ پر لگے تالے کو دیکھا۔ وہاں تالا کیوں لگا تھا؟ میں نے بے اختیار بیل بجائی اور پھر بجاتا چلا گیا، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ زمین اور آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ حیدر، مومو، آنٹی سب کدھر چلے گئے تھے؟ جب گھنٹی پر کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے گیٹ کو ہاتھوں سے بجانا شروع کر دیا۔ مومو، مومو، میں اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ نہ آئی۔ گیٹ پیٹنے کی آواز سن کر ساتھ والے گھر سے مسز ہاشمی کی بڑی بہو نکل آئیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ سا ہوا۔ حیدر، اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو؟ میں کافی عرصے بعد آیا ہوں، یہ سب کدھر چلے گئے ہیں؟ حیدر صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا کہا؟ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بھیانک خواب تھا، بھلا حیدر کیسے مر سکتا تھا؟ 2 مہینے پہلے انہیں دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ ایمبولینس انہیں ہسپتال لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ موقع پر ہی ایکسپائر ہو گئے تھے، وہ تاثر سے بتا رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا دوست، میرا کزن، میرا حیدر، جو مجھ سے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگنے ہر روز میرے گھر آتا تھا، جو کہتا تھا میں مومو کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ حیدر اب نہیں رہا تھا، وہ مر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور ان کی بیٹی اور والدہ؟ کتنی ہی دیر بعد میں بولا تو مجھے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ تو چلے گئے۔ چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ان کی والدہ کی کوئی بھانجی آئی تھی کینیڈا سے، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر کینیڈا چلی گئیں۔ ابھی کل ہی تو گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ واپس کب آئیں گے؟ کسی امید کے تحت میرے لبوں سے نکلا تھا۔ واپس تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب پلٹایا۔ میرا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا، میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سب کچھ جیسے خواب کسی کیفیت میں ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہا۔ میں اتنا سنگ دل تو نہیں تھا۔ اور مومو؟ وہ چلی گئی۔ وہ کیوں چلی گئی؟ میں کیسے رہوں گا مومو کے بغیر؟ محبت تو میں نے اس سے بہت کی تھی، مگر میں احساس کمتری میں مبتلا تھا، اپنی بڑھتی عمر کے احساس کمتری میں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہم پر ہنسیں، ہمارا مذاق اڑائیں۔ میں ڈرتا تھا، میں بزدل تھا۔ مومو کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میں نے ایسا تصور کیا تھا۔ میرے دل میں بھی چور تھا، اگر چور نہ ہوتا تو میں بھاگتا کیوں؟ اور حیدر؟ اس نے جان دے دی۔ اسے دل کی تکلیف کب سے شروع ہوئی تھی؟ اس رات سے جب اس نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تھا، یا پھر اس روز سے جب وہ میری جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا؟ مومو ٹھیک تھی، میں غلط تھا۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ میں اس سے ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسی وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر میں عدم تحفظ کا شکار تھا، بزدل اور خودغرض اور سب لوگوں کی طرح۔ اور مومو، جو اپنی تمام تر بزدلی کے باوجود مجھ سے زیادہ بہادر تھی، زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے ناراض ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ مومو گئی تو اپنے ساتھ زندگی کی رنگینیاں، روشنیاں اور تتلیاں بھی لے گئی۔ میری ذات، میرا وجود، میری زندگی، سب کچھ بہت بے کیف اور بے رونق سا ہو کر رہ گیا۔ روز شام 6 بجے میں اپنی گاڑی عادتاً مومو کے گیٹ کے سامنے لے جا کر ہارن بجاتا۔ پھر اچانک مجھے یاد آتا کہ اب اندر سے کوئی چھوٹی سی لڑکی نکل کر یہ نہیں کہے گی کہ سر آج میرا ٹیسٹ ہے، یا جلدی آئیں سر، میں نے آپ کے لیے چکن شاشلک بنایا ہے، دیر کریں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ کیونکہ وہ لڑکی تو جا چکی تھی۔ میں بوجھل دل لیے واپس آ جاتا، مگر اگلی شام پھر اس کے گھر چلا جاتا۔ پھر یہ بھول ہر شام ہونے لگی۔ 15.5 برس کی عادتیں اتنی آسانی سے تو نہیں جاتی۔ جیسے ہر بندہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، اسی طرح ہر شام میں اس کے گھر جاتا تھا۔ کتنے ہی مہینے بیت گئے، مجھے یقین آ گیا کہ وہ مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی وہاں سے جا چکی ہے۔ جب یہ یقین آ گیا تو میں وہ بھول جان بوجھ کے دہرانے لگا۔ 2 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے امیدیں لے کر اس کے گھر کے دروازے پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے گھر میں ناشتہ کرنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ مجھے مومو کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ مجھے صرف مومو کے ہاتھ کا پسند تھا۔ میں نے لانگ روم میں انڈور پلانٹس رکھنے بھی چھوڑ دیے۔ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، بس اس بھوری آنکھوں والی نازک سی لڑکی سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکا۔ یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر میں نے اپنی بے رونق پھیکی زندگی میں رنگ بھرنا چاہے، وہ رنگ جو مومو کو پسند تھے، جن کو وہ اپنی خوبصورت انگلیوں سے کینوس سے بکھیرنا چاہتی تھی۔ وہاں وہی رنگ میں نے اپنی زندگی میں بھرنا چاہے۔ پینٹنگ میرا بچپن کا شوق تھا۔ جب میں اسکول میں جاتا تھا تو جاپانی ایمبیسی کے زیر انعقاد ایک پینٹنگ کمپٹیشن میں میری بنائی گئی ایک تصویر کو پہلا انعام اور مجھے بطور اعزاز $800 دیے گئے تھے۔ وہ ڈالرز میری ٹیچر نے خود رکھ لیے تھے اور وہ پینٹنگ مجھے کبھی واپس نہیں ملی، کیونکہ وہ میری پرنسپل کی بیٹی کو بہت پسند آ گئی تھی، سو پرنسپل صاحبہ نے وہ اسے گفٹ کر دی۔ کوئی انسان یوں ہی دنیا سے بے اعتبار، بدگمان اور شکی مزاج نہیں بن جاتا۔ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پر بہت گہرا نفسیاتی اثر چھوڑتی ہیں۔ میں اس واقعے سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اپنا برش توڑ دیا، ایزل اور کینوس جلا ڈالے اور رنگ پھینک دیے۔ یوں میں نے وقتی طور پر اپنے اندر کے آرٹسٹ کو مار ڈالا، مگر رنگوں اور تتلیوں کا دیس مجھے واپس اپنی جانب بلاتا رہا تھا۔ اور پھر جب اس روز جب میں نے مومو کی مصوری دیکھی تو مجھے ایک انجانا سا سکون ملا تھا۔ اسی لیے تو میں اسے پینٹر بننے کے لیے کہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے اندر کے آرٹسٹ کو باہر نکال ہی لائے گی، وہ کینیڈا جا کر آرٹ ہی پڑھے گی۔ مومو کی انگلیاں یہ بات کہتی تھی اور میرا دل یہ بات کہتا تھا۔ مومو کے جانے کے 3rd برس میں نے ایک آرٹ اکیڈمی شام 6 سے 7 جوائن کر لی۔ جو وقت میں پہلے مومو کو دیتا تھا، اب مومو کے رنگوں کو دے رہا تھا۔ کبھی کبھار کینوس پر رنگ بکھیرتے ہوئے میں اپنے برش کو انگلیوں کے درمیان تھام کر سوچتا تھا کہ شاید مومو بھی اس کمپنی اور اس ساخت کا برش استعمال کرتی ہو، شاید وہ بھی رنگ کرتے ہوئے گردن کو یوں ہی ترچا کرتی ہو، شاید اس کے ہاتھوں پر بھی میری طرح پیسٹل کلرز لگ جاتے ہوں۔ مگر اس کے ہاتھ تو بے حد خوبصورت تھے، اور میرے ہاتھ میری شکل و صورت کی طرح عام سے ہی تھے۔ 2 سالوں تک مختلف اکیڈمیوں میں آرٹ پڑھنے اور سیکھنے کے بعد میں نے ملٹی نیشنل فرم کی وہ جاب چھوڑ دی جس کی خواہش لاکھوں نوجوان کرتے تھے، مگر مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، یا پھر اب رہی نہیں تھی۔ جاب چھوڑنے کے بعد میں نے اپنے بینک بیلنس اور کچھ سیونگ کو ملا کر ایک جگہ کمرہ حاصل کر کے اپنی آرٹ اکیڈمی کھول لی۔ میری پینٹنگز اور میری اکیڈمی اب میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں خوش نہیں تھا، مگر مطمئن اور پرسکون ضرور تھا۔ میری آرٹ اکیڈمی کے 2rd بیچ میں ایک 12 سالہ لڑکی بھی سیکھنے آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیوں مومو یاد آ جاتی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ اس کے ہاتھ اور انگلیوں کی ساخت بالکل مومو جیسی تھی، اور اس کی بھوری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں اور لمبی سی فرنچ بریڈ بالکل مومو کی طرح تھی۔ چہرے کے نقوش، رنگت، قد، وہ ہر لحاظ سے مومو سے مختلف تھی، مگر پھر بھی دونوں میں بہت مماثلت تھی۔ ماریا باتیں بھی مومو کی طرح کرتی تھی۔ دوسروں کی ہمدردی میں پگھل جانا، کسی کے غم کو اپنا سمجھ لینا اور خود کو فوراً قربانی کے لیے پیش کر دینا، وہ مومو سے بہت ملتی تھی۔ جب اس نے اسکیچ بنانا سیکھا تو پہلا اسکیچ ایک پولیٹیکل لیڈر کا بنایا۔ اس کا وہ اسکیچ ہاتھ میں پکڑے مجھے مومو بری طرح یاد آئی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، لیڈرز اور سیاست دانوں کو پسند کرنے والی، اور ایسی لڑکیوں کو میں بے وقوف کہا کرتا تھا۔ جانے وہ کیوں اسکیچ دیکھتے ہی میرے لبوں سے مومو نکلا تھا۔ جی سر، ماریا، جو میرے سامنے کھڑی تھی قدرے حیرت بھری تابیداری سے بولی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ کچھ نہیں سر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نک نیم مومو ہے؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا مگر پھر میں سنبھل کر مسکرا دیا۔ تمہاری شکل پہ لکھا ہے ماریا۔ میری شکل پہ؟ وہ میری بات پر حیران ہوتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ اس روز کے بعد جب میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا، ماریا میرے پاس چلی آئی۔ سر ایک بات مانیں گے؟ ہاں بولو بیٹا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے بلو جینز کے اوپر آدھے بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح فرینچ چوٹی میں مقید تھے۔ یہ حلیہ تو کسی اور کا بھی ہوتا تھا، میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر آپ میرا پورٹریٹ بنائیں گے؟ شیور، کیوں نہیں۔ اس کے ہچکچاتے انداز پر میں مسکرایا۔ کل اکیڈمی ٹائم کے بعد ایک گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھ جانا۔ کتنی سٹنگ ہوں گی سر؟ وہ مجھے بالکل مومو کی طرح سر کہتے ہوئے آر کو سائلنٹ کرتی تھی۔ دو یا تین، مگر میں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ بہت اچھی ہوگی۔ ارے نہیں سر، آپ تو بہت اچھی پینٹنگز بناتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی۔ اس طرح مجھے ارے نہیں سر کون کہا کرتا تھا، میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی شام اس کو اسٹول پر اپنے سامنے بٹھا کر میں نے جب اس کا پورٹریٹ بنانا شروع کیا تو آغاز آنکھوں سے کیا۔ اس کی آنکھیں بناتے بناتے میرے ذہن کے پردوں پر وہ منظر لہرایا جب مومو میرے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے نائما کے لاؤنج میں آرام سے بیٹھی تھی اور اٹھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ایک سٹنگ میں پورٹریٹ مکمل کرنے کے بعد میں یہ جانتے ہوئے بھی پرسکون تھا کہ میں نے ماریا کا نہیں مومو کا پورٹریٹ بنا دیا تھا۔ بن گئی سر؟ ایک گھنٹے سے اسٹول پر ماڈل بن کر بیٹھی ماریا چل کر میرے پاس آئی۔ میری تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کیسی بنی ہے؟ بہت اچھی ہے سر، مگر اس میں میں کہاں ہوں؟ اس کے انداز پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری کل بنا دوں گا، یہ کسی اور کی ہے۔ کس کی ہے؟ اپنی مایوسی بھلائے وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ میں نے برش کے کناروں کو لبوں تلے دباتے کچھ دیر کو سوچا۔ مومو کی ہے۔ مومو کون؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہے ایک لڑکی۔ میں اداس سا ہو گیا۔ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کدھر؟ وہ بھی اداسی سے پوچھنے لگی۔ کینیڈا۔ کیوں سر؟ وہ میرے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ میں سر جھکائے بتانے لگا۔ تو آپ منا لینا۔ میں نے سر اٹھا کر مغموم انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے اس کو منانا نہیں آتا۔ کیوں سر؟ میں نے اسے کبھی منایا ہی نہیں۔ تو اب منا لینا۔ کیسے؟ میں نے آئی برو اٹھائے۔ کہہ دیں آئی ایم سوری، سو سمپل، اس نے آرام سے کہہ دیا۔ ہر بات آئی ایم سوری سے حل نہیں ہو جایا کرتی ماریا۔ سر مجھے پوری کلاس مومو کہتی ہے، آپ ماریا کیوں کہتے ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ پارٹ 25 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔